السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں عید کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ لیجیے پیش خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستانی وزیراعظم اور فوج کے سربراہ کی ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں۔ پاکستان کا اعلی سطحی وفد ایران بھی جائے گا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وزیر خارجہ سشما سوراج نے فلسطین اور اسرائیل دونوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو بلا جواز قرار دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہفتے کی روز ایران پر سے تمام عالمی تعزیریں ختم کر دی گئی تھیں۔ لیجیے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ تہران جائیں گے اور دونوں ملکوں کی اعلی قیادت سے تنازع کو ختم کروانے کے سلسلے میں مذاکرات کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ایک اعلی سطحی وفد نے پیر کو ریاض میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب جانے والے اعلی سطحی وفد میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی شامل ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کو کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ اور دیگر اعلی سعودی حکام کی پاکستانی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں خطے کی موجودہ صورتحال اور تناؤ میں کمی کے لیے ممکنہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے بعد پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت ایران بھی جائے گی۔ منگل کو وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ایران کے صدر حسن روحانی سے ملیں گے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران دونوں سے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ بیان کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پاکستان فکر مند ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مسلمانوں کی یکجہتی کے بڑے مقصد اور خاص طور پر موجودہ مشکل حالات میں اختلافات کو پرام طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق پاکستان مسلمان ممالک کی تنظیم OIC کے رکن ممالک کے مابین قریبی تعلقات کی پالیسی پر زور دیتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے کے سلسلے میں پاکستان کی ان کوششوں کو خاصا اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔
یہ تو بڑا اہم دورہ ہے، اور جس طریقے سے کہ پاکستان نے پہلے یہ پالیسی جو اختیار کی ہوئی ہے، چونکہ دونوں ممالک سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور سعودی عرب سے بھی اور ایران سے بھی، ایک اچھی پیش رفت ہے، جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے، اور وزیر اعظم کا ایک مستحسن قدم ہے۔ سعودی عرب سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ایران سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر اس حکومت میں بڑے اچھے رہے ہیں، اس میں کافی پیش رفت ہوتی رہی ہے، اور ہم تو یوں امید ہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ایک مفاہمت جو کرائی جا رہی ہے اس میں دونوں انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے۔
واضح ہے کہ رواں ماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کی بنیاد بنا۔ شیخ نمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد تہران میں سعودی سفارت خانے جبکہ مشہد میں سعودی کونسل خانے پر مشتعل ایرانی مظاہرین نے دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی۔ ان واقعات کے رد عمل میں سعودی عرب نے اپنے ہاں موجود ایران کے تمام سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے تہران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ سعودی عرب کے بعد اس کے اتحادی ممالک کویت، سوڈان اور بحرین نے بھی تہران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کے اعلانات کر دیے۔ اس کشیدگی کے بعد سعودی عرب کی دو اعلی شخصیات نے پاکستان کے دورے کیے۔ جن میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان شامل ہیں۔ تہران اور ریاض میں کشیدگی کا معاملہ پاکستان میں بھی موضوع بحث بنا رہا۔ پارلیمان کے اجلاسوں میں بھی حکومت سے کہا جاتا رہا کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہ کر ثالثی کے لیے کوششیں کرے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے اعلی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کو فرقہ وارانہ کشیدگی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس طرح اس تناؤ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہوں تاکہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے کہا ہے کہ وہ امن کے عمل میں شریک ہوں، بصورت دیگر مستقبل میں طے پانے والے کسی تصفیے میں ان کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ کابل میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین پر مشتمل چار فریقی اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے بیان میں صلاح الدین ربانی نے کہا کہ وہ افغان حکومت اور عوام کی جانب سے طالبان کے تمام دھڑوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے امن کا پیغام قبول کریں اور مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ تمام تنازعات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی طرف سے مذاکرات میں شرکت میں کسی بھی قسم کی تاخیر افغان عوام کی نظر میں ان کو تنہا کر دے گی۔ صلاح الدین ربانی کے بقول جن لوگوں نے امن کے عمل میں شرکت کا موقع ضائع کر دیا تو ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایک خود مختار، آزاد، مستحکم اور فلاحی افغانستان نہیں چاہتے اور ان کا مقصد بغاوت اور تباہی ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر میں پاکستان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ نے افغانستان میں مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے چار رکنی سٹیئرنگ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا تھا، جس کا ایک اجلاس گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہوا تھا۔ پاکستان نے اس سے قبل جولائی میں بھی افغان طالبان اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی تھی اور اس سلسلے میں ایک براہ راست ملاقات کا انعقاد اسلام آباد کے قریب ایک سیاحتی مقام مری میں کیا گیا تھا، مگر طالبان سربراہ ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور منسوخ کر دیا گیا تھا۔ نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات خوشائند ہے کہ امریکہ کے علاوہ اب چین بھی افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت خطے میں استحکام لانا بہت ضروری ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اوباما کی جو سٹیٹمنٹ تھی اب ہمیں اس کو بہت سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ایسا بیان نہیں دیتا کہ وہ چلتے پھرتے بیان دے رہا ہے کہ اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں رہی تو اس ریجن ڈیکیڈز تک جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہے گا۔
صدر اوباما نے گزشتہ ہفتے کانگریس میں اپنے سٹیٹ آف دا یونین خطاب میں داعش کے خطرے کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان، افغانستان اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی علاقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک عدم استحکام رہے گا، جس کا فائدہ نئی دہشت گرد تنظیمیں اٹھا سکتی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو، افغان لیڈرشپ کو، چاہے وہ عسکری ہو یا پولیٹیکل، ان کو بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا واسطہ پڑے گا افغانستان سے۔ اگر افغانستان اسٹیبل ہو گیا، پاکستان اسٹیبل ہو گیا، تو پھر اس ریجن میں بھی ایک امید کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان دونوں میں اسٹیبلٹی نہیں رہی تو یہ پورے ریجن کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔
2014 کے آخر تک بیشتر بین الاقوامی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان نے افغان حکومت کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کئی اہم عمارتوں پر خودکش حملوں اور طالبان کی طرف سے افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضے کی کوششوں کے بعد عالمی طاقتوں کی طرف سے ملک میں امن کی کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب مارگٹ کے علاقے میں پیر کو سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق مارگٹ میں ایف سی کی 2 گاڑیاں معمول کے گشت پر تھیں کہ سڑک کے کنارے نامعلوم شدت پسندوں کی جانب سے زیر زمین چھپائے گئے دیسی ساخت کے بم کے ذریعے ایک زوردار دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں آ کر ایک گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 8 میں سے 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو کوئٹہ کے ملٹری ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے اگلے بلٹن میں شامل ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اسرائیل کے ساتھ بھارت کے خصوصی تعلقات کا بھی ذکر کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ان دنوں اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کر رہی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتاتے ہیں۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے، جو کہ اس وقت مغربی ایشیا کے دورے پر ہیں، فلسطین اور اسرائیل دونوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے دوران فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عہد کا اعادہ کیا اور کہا کہ فلسطینی کاسٹ کو بھارت کی وصولی حمایت جاری رہے گی۔ انہوں نے باہمی رشتوں کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے محمود عباس اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سشما نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ بھارت کی دوستی قائم رہے گی اور وہ قریبی سیاسی اشتراک اور مضبوط معاشی تعلقات کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ محمود عباس نے بات چیت کے دوران مغربی ایشیا امن عمل میں بھارت کی شمولیت کی اپیل کی اور کہا کہ اس کی سیاسی دور اندیشی خطے میں بحران کو ختم کرنے میں مدد دے گی۔ سشما سوراج نے القدس یونیورسٹی میں انڈیا پیلسٹائن ڈیجیٹل لرننگ اینڈ انوویشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بھارت اور فلسطین کے مابین مزید تعلیمی اشتراک کو تعاون پر زور دیا۔ سشما سوراج نے فلسطین کے بعد اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کو انتہائی ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ دو دہائیوں میں مختلف شعبوں میں بھارت اور اسرائیل کے مابین باہمی اشتراک و تعاون میں زبردست اضافہ ہوا ہے، لیکن تعلقات کو مزید آگے لے جانے کے ابھی بہت امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی قیادت کے ساتھ باہمی رشتوں کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین اچھے رشتوں کا اظہار بھارتی صدر پرنب مکھرجی کے دورے کے دوران ہوا تھا۔ وہ 3 ماہ قبل اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی صدر ثابت ہوئے۔ نتن یاہو نے کہا کہ دونوں ملک سائنس اور ٹیکنالوجی، سائبر، دفاع اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سشما سوراج کے اسرائیلی دورے کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے قبل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ وہ اسی سال اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس ملک کے دور مار میزائل پروگرام کو ہدف بنانے والی امریکی تعزیروں کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ وزارت کے ترجمان حسین جابر انصاری نے پیر کے روز کہا کہ ایران اس کے جواب میں اپنے دور مار میزائلوں کے جائز پروگرام اور اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ گزشتہ برس کے آخر میں ایران نے دور مار میزائلوں کے 2 تجربات کیے تھے، جن کی امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں نے مذمت کی تھی۔ ایران نے ان تجربات کو قومی دفاع کا معاملہ کہہ کر ان کا دفاع کیا تھا۔ امریکہ نے اتوار کے روز 5 ایرانی باشندوں اور کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک پر نئی تعزیریں عائد کی ہیں جو ممنوعہ میزائل سرگرمی سے منسلک تھے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے دور مار میزائل پروگرام کے خلاف سختی سے تعزیریں عائد کرے گی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ 24 گھنٹے کے دوران کلیدی عہد آفرین امور کو امریکہ مضبوط سفارتکاری کا مرہون منت قرار دیا ہے، جس میں یہ تصدیق بھی شامل ہے کہ تہران نے اپنا ایٹمی پروگرام خاصی حد تک ختم کر دیا ہے، امریکی قیدیوں کو رہا کیا ہے اور 3 عشروں سے جاری مالی تنازع حل کر لیا ہے۔ صدر نے یہ بات اتوار کے روز یہ تصدیق کرنے کے بعد کہی کہ رہا کیے گئے امریکی ایران سے وطن روانہ ہو چکے ہیں۔ صدر نے کہا یہ قوم کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ انہوں نے کہا ایران کے ساتھ براہ راست سفارتکاری کے بعد ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہفتے کے روز امریکہ اور 5 دیگر عالمی طاقتوں نے اقوام متحدہ کے نگراں ایٹمی ادارے کے یہ کہنے کے بعد کہ ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے وعدے پورے کیے ہیں، ایران پر سے پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سمجھوتے پر عمل درآمد کے بعد ایران پر لاگو اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا۔ اس سفارتی پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہجت جیلانی۔
شکریہ مدثرہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے کچھ امریکی جرمنی پہنچ گئے۔ وہ اتوار کے روز تہران سے روانہ ہوئے تھے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں مختصر قیام کے بعد ایک طیارہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان، ایک سابقہ میرین عامر میر زئی حکمتی اور پادری سعید آبدینی کو لے کر جرمنی میں اترا، جہاں امریکہ کے ایک فوجی ہسپتال میں ان کا طبی علاج معالجہ کیا گیا۔ ایک اور امریکی کے ساتھ ان 3 افراد کو 7 ایرانی افراد کے کو صدر اوباما کی طرف سے معافی دینے کے نتیجے میں رہا کیا گیا تھا. 7 ایرانی افراد پر ایران کے خلاف امریکہ کی تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی کا یا تو الزام عائد ہے یا پھر وہ قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں. قیدیوں کے اس تبادلے سے پہلے امریکہ اور 5 عالمی طاقتوں نے ایران پر لاگو اقتصادی پابندیوں کو ختم کر دیا تھا، جو اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی ایک رپورٹ کا نتیجہ تھا جس میں یہ تصدیق کر دی گئی تھی کہ تہران نے اپنے جوہری پروگرام میں کمی کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم پیش رفت امریکہ کی بھرپور سفارتکاری کا نتیجہ ہے.
As a nation, we face real challenges around the world and here at home.
صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک اور دنیا بھر میں حقیقی چیلنجوں کا سامنا ہے. ان میں سے بیشتر چیلنجوں کو فوری طور پر حل کرنا آسان نہیں، لیکن آج ہونے والی پیش رفت کہ امریکی واپس وطن لوٹ رہے ہیں اور ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دیا ہے اور اس پروگرام کی بھرپور نگرانی کی اجازت بھی دے رہا ہے، یہ سب اسی بات کی یاد دہانی ہے کہ جب ہم قوت اور دانش مندی اور جرات کے ساتھ قیادت کرتے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اقتصادی پابندیوں کا اٹھایا جانا اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کو رقم کرتا ہے.
ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم.
ایران کے صدر حسن روحانی کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے ذریعے ہم نے عالمی طاقتوں کو اپنے جوہری حقوق منوائے ہیں، ہم نے ایران مخالف جذبات کو شکست دی ہے، ہم نے اپنے مسخ تصور کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ ایران کی حکومت اور قوم استدلال پر قائم اور امن پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے سمجھوتے پر عمل درآمد سے مراد یہ ہے کہ ایران اب عالمی منڈیوں میں اپنا تیل فروخت کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی حکومت 50 سے 100 ارب ڈالر کے اثاثوں تک بھی رسائی حاصل کر لے گی جو غیر ملکی بینکوں میں موجود ہیں اور جنہیں جامد کر دیا گیا تھا. ادھر ایک الگ پیش رفت میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے متحدہ عرب امارات اور چین میں ایران کے 5 افراد اور متعدد کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں لاگو کر دی ہیں جو ایران کی طرف سے 2 بلسٹک میزائل تجربوں میں منسلک ہونے کا نتیجہ ہے. بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی کے حصول کی مہم میں شریک ڈیموکریٹس نے اتوار کے روز اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد اور امریکی شہریوں کی رہائی تعلقات میں ایک مثبت قدم ہے، جبکہ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں اپنے کردار میں اضافہ کریں. سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے پہلے مزید تیز تر اقدامات کی ضرورت ہے اور امریکہ کو خطے میں ایران کے برے رویے، جیسا کہ شام میں کاروائیاں، ان پر اس کے خلاف دباؤ میں اضافہ کرنا چاہیے. ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے، جو رائے عامہ کے جائزوں میں گزشتہ ماہ کے دوران ہلری کلنٹن کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں، کہا کہ جنگ کے بغیر ایٹمی معاہدے کی موجودگی اور امریکہ ایران تعلقات میں برف پگھلنا بے حد مثبت ہے. امریکہ میں 2 روز قبل عراق کے دارالحکومت بغداد سے لاپتہ ہونے والے متعدد امریکی کارکنوں کی تلاش عراق کے ساتھ جاری ہے. عراقی اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک امریکی کمپنی سے وابستہ تھے، لیکن ان کی شناخت یا کام کی نوعیت کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی گئی. عراق میں متعدد امریکی کمپنیاں سیکورٹی سمیت مختلف سول منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ہم ان افراد کا پتہ لگانے کے لیے عراقی حکام کے ساتھ پوری طرح مل کر کام کر رہے ہیں. حالیہ مہینوں میں عراق سے متعدد غیر ملکی اغوا ہو چکے ہیں، جن کی ذمہ داری دہشت گردوں اور وہاں سرگرم مسلح ملیشیا قبول کر چکی ہیں. اغوا ہونے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو داعش کے شدت پسندوں سے لڑائی میں عراقی فورسز کی معاونت کرتے رہے ہیں. پیر کے روز دن کے اختتام پر ایشیا کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.5% کمی ہوئی اور 3 برس سے زیادہ عرصے میں کم ترین سطح پر بند ہوا. تیل کی قیمتیں پیر کے روز اپنی کم ترین سطح پر آ گئیں، جس کے باعث ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی اور امریکہ میں بھی جمعے کے روز مارکیٹ گراوٹ کا شکار رہی. ایک بیرل خام تیل کی قیمت پیر کے روز اوپیک کے رکن ایران کے خلاف تعزیریں ختم ہونے کے بعد $28 فی بیرل سے بھی کم ہو گئی. اب تہران خام تیل مارکیٹ میں لا سکتا ہے، جہاں پہلے ہی اس کی ترسیل مانگ سے زیادہ ہے. ایشیا میں دیگر مارکیٹیں بھی نقصان میں رہیں، جن میں ٹوکیو کا نکے انڈیکس بھی شامل ہے، جس میں 1.1% کمی ہوئی. ادھر جنوب مشرقی ترکی میں سیکورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم کے ایک دھماکے میں 3 پولیس افسر ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. حکام نے کہا ہے کہ حملہ اتوار کو دیر گئے شام کی سرحد کے قریب سرنگ صوبے میں عدل کے مقام پر ہوا. فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. سیکورٹی کے عہدیدار حملے کے لیے کردستان ورکرز پارٹی کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو پی کے کے بھی کہلاتی ہے. ترک سیکورٹی فورسز جنوب مشرقی ترکی میں کرد اکثریت والے علاقے میں پی کے 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 خلاف سخت کاروائیاں کرتی رہی ہیں. ترکی، امریکہ اور یورپی یونین سب پی کے کے کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اتوار کے روز ایک سخت بیان میں برکینا فاسو کے دارالحکومت پر حملے میں کم از کم 29 افراد کی ہلاکت اور 18 ملکوں کے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی مذمت کی ہے. یہ بیان ایسے وقت آیا جب برکینا فاسو میں ایک پرتعیش ہوٹل اور قریب ہی ایک کیفے پر حملے کا 3 روزہ سوگ شروع ہوا. جمعے کی رات مسلح افراد نے اوگادوگو میں ایک پرتعیش ہوٹل اور کیپچینو کیفے پر حملہ کر دیا تھا. ہفتے کی صبح برکینا سیکورٹی فورسز اور ان کے فرانسیسی ہم منصبوں نے ایک گھنٹے کی لڑائی کے بعد ہوٹل اور کیفے پر جو غیر ملکیوں اور اقوام متحدہ کے عملے میں مقبول ہے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. القاعدہ ان دا اسلامک مغرب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. شمالی کوریا کی طرف سے اس ماہ کے اوائل میں کیے جانے والے جوہری تجربے کے بعد جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان پروپیگنڈا جنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. جنوبی کوریا کے حکام نے پیر کے روز کہا کہ شمالی کوریا نے 1,000,000 تحریری پرچے غباروں کی مدد سے جنوبی کوریا میں گرائے ہیں. جنوبی کوریا نے 6 جنوری کو ہائیڈروجن بم کا تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اگرچہ کئی غیر ملکی حکومتیں اور مبصرین نے شمالی کوریا کے اس دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا. براہ راست فوجی تصادم سے گریز کرتے ہوئے جو آسانی سے عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، شمالی اور جنوبی کوریا نے فوجی عزم اور تیاری کے اظہار کے لیے نفسیاتی جنگی چالوں اور حکمت عملی کا راستہ اختیار کیا ہے. امریکہ میں آج پیر کو شہری حقوق کے مقتول لیڈر مارٹن لوتھر کنگ کا دن منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر عام تعطیل ہے. کنگ 1955 میں اس وقت ابھر کر سامنے آئے جب انہوں نے امریکی ریاست الاباما میں جنوبی شہر منٹگومری میں عام بسوں کا بائیکاٹ کیا، جس نے شہری انتظامیہ کو مسافروں میں نسلی امتیاز ختم کرنے پر مجبور کیا. کنگ 1950 اور 1960 کے عشروں میں شہری حقوق کی مہم کے مرکزی رہنما بن گئے اور مارچ 1963 میں واشنگٹن میں اپنی مشہور زمانہ تقریر آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے، کے باعث لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گئے. 1964 میں انہیں امن کا نوبیل انعام ملا اور اسی سال امریکی صدر لنڈن جانسن نے شہری حقوق کے بل پر دستخط کیے. اتوار کے روز امریکہ کے ایک راکٹ نے، جس میں کوئی انسان سوار نہیں، ماحولیات کے مطالعے کے لیے 180 ملین ڈالر مالیت کا ایک سیٹلائٹ مدار میں چھوڑا، مگر پھر بعد میں بحر الکاہل میں کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب موجود پلیٹ فارم پر واپس آنے میں ناکام رہا. تائیوان کے منتخب صدر کو اپنی شاندار کامیابی کے بعد اپنے ملک میں پرجوش قبولیت اور چین کی جانب سے ایک محتاط رد عمل ملا ہے. تائیوان کے مرکزی میڈیا نے اس انتخاب کو حزب اختلاف کے کسی زمانے کی جدوجہد کرتی ہوئی ایک ایسی پارٹی کے لیے بڑے پیمانے کی جیت قرار دیا جو تاریخی اعتبار سے بیجنگ کو ناپسند کرتی ہے. توقع ہے کہ اس وقت چین میں عہدیدار انتظار کرو اور دیکھو کا رویہ اپنائیں گے. تائپے سے وائس آف امریکہ کے ریلف جیننگز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
تائیوان کی آج کی حکمران پارٹی کے اپنے حریف کے مقابلے میں سائی انگ وین کے ایک بھرپور انتخاب پر بیجنگ کی جانب سے سرد مہری پر مبنی لیکن ایک پرسکون رد عمل سامنے آیا. چین 1940 کے عشرے سے اس جزیرے پر اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کرتا آیا ہے اور سائی ایک ایسی سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں جنہیں ان ووٹروں کی حمایت حاصل ہے جو آج کی خود اختیار حکومت کی ایک توسیع کے طور پر باضابطہ خود مختاری کی توقع کرتے ہیں. چین زور دے کر کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دونوں متحد ہو جائیں گے. تائیوان کی تیمجینگ یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پروفیسر الیگزینڈر ہوانگ کہتے ہیں کہ چین منتخب صدر پر مئی میں منصب سنبھالنے تک نظر رکھے گا. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں تائیوان میں آنے والی تبدیلیوں پر رد عمل کے لیے چین کے پاس پہلے سے ہی بہت سے اقدامات موجود ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چین شک کا فائدہ یا کچھ مہلت دے گا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے حلقے کے مزید لوگوں کا خیال ہے کہ انتظار کرو اور دیکھو کا عرصہ حلف برداری کے بعد نہیں بلکہ اس وقت ہوگا. تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ سائی چین کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گی لیکن اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گی. تائیوان کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ چین اس وقت سٹاپ واچ پر نظر رکھنے کی کیفیت میں ہے۔ تائپے میں مقیم امریکن پولیٹیکل رسک مینجمنٹ ڈی سی انٹرنیشنل ایڈوائزری کے ایک سینئر مشیر راس فائن گولڈ کہتے ہیں کہ تائیوان کے لوگ پرامن تعلقات کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
تائیوان has a lot of experience dealing with China issues. Voters and other stakeholders are assuming that
سائی انگ وین چین کے امور سے نمٹنے کا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ ووٹرز اور دوسرے حمایتی یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو کچھ ایسے طریقے سے لے کر بڑھیں گی جس سے وہ منفی انداز سے ردعمل ظاہر نہیں کرے گا، لیکن بہر طور ہمیں بدترین صورتحال کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار راس فائن گولڈ کے۔ جب سائی انگ وین کی جماعت نے 2000 سے 2008 تک حکومت کی تھی تو اس کے صدر نے آئینی خود مختاری پر زور دینے کی وجہ سے چین کو ناراض کر دیا تھا۔ پارٹی کو ابھی تک خود مختاری پر مائل ووٹروں کی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ 8 برسوں میں تائیوان کی نیشنلسٹ پارٹی کی حکومت نے چین کے ساتھ متعدد اقتصادی معاہدے کیے ہیں، لیکن سائی انگ وین چین کی اس پیشگی شرط سے اتفاق نہیں کرتی کہ محض مختلف ترجمانیوں کے پیش نظر دونوں فریق ایک واحد چین کے حصوں کے طور پر بات چیت کریں۔ قوم پرست حکومت اس پیشگی شرط سے اتفاق کر چکی ہے۔ منتخب صدر اپنی پوری صدارتی مہم کے دوران کہتی رہی ہیں کہ وہ چین کو ناراض کرنے سے اجتناب کریں گی اور قانونی طور پر اس سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔
جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا، افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ کے نمائندے پیر کے روز کابل میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقات کا مقصد افغان جنگ کے فوری خاتمے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل کی رپورٹ اس وقت اسد حسن کی زبانی سنیے۔
افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پر مشتمل چار ملکی رابطہ گروپ کے سینئر عہدیداروں نے گزشتہ پیر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ملاقات کی تھی، جہاں شرکاء نے افغان حکومت اور طالبان عہدیداروں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے آغاز پر زور دیا تھا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان احمد شکیب مستغانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پیر کے روز ہونے والی ملاقات میں ابتدائی مذاکرات کا منصوبہ پیش کرے گی۔
ایک مسیر واضح و روشن تعین میکنه
کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ امن مذاکرات کے آغاز میں پیش رفت اور اس کی واضح سمت کا حامل ہے۔ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کا کردار اہم خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ مبینہ طور پر طالبان پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے اندر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ طالبان پر ان کا اثر و رسوخ محدود ہے، لیکن وہ اس گروپ پر اس قدر دباؤ کا حامی نہیں ہے جو انہیں مذاکرات کی میز سے دور کر دے۔ پاکستان کا اصرار ہے کہ ایسی کوشش امن کوششوں کو نقصان پہنچائے گی۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کا کردار امن عمل میں سہولت کار تک محدود ہے۔
The process has to be Afghan led and Afghan owned. As an externally imposed settlement is neither desirable nor it would be sustainable.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امن عمل کی قیادت اور ملکیت افغانستان کے پاس ہونی چاہیے۔ بیرونی طور پر کوئی حل اگر مسلط کیا گیا تو وہ نہ تو قابل قبول ہوگا اور نہ ہی پائیدار۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے طالبان کی مدد کرنے یا انہیں اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کی ماضی کی حکمت عملی ترک کر دی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر پاکستان کی فوج پر بھی دباؤ بڑھائے کہ وہ افغان مصالحتی عمل میں سہولت فراہم کرے۔ حزب اختلاف کی ایک جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امن قائم کرنے میں تمام ممکنہ اقدامات کرے۔
We would not want Taliban take over. If they think that their ideology is good, then they should contest elections and win the elections.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان پاکستان میں قابض ہو جائیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریات اچھے ہیں تو وہ انتخابات میں حصہ لیں، انتخابات جیتیں۔ آپ بندوق کی نوک پر اپنے نظریات نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ مسعود خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ماضی کے اختلافات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے۔
It is time to prove the naysayers wrong who claim that the Taliban insurgency will not die down.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے تھے کہ طالبان کی عسکریت پسندی ختم نہیں ہوگی، وقت نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو سمجھتے تھے کہ امن کے امکانات محدود ہیں اور یہ کہ پاکستان اور افغانستان ہر صورت خراب تعلقات میں الجھے رہیں گے، ہمیں مثبت سمت قدم اٹھاتے رہنا چاہیے اور کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس ایک پختہ سفارتکاری اور سیاسی تدبر موجود ہے۔ افغانستان کے اس وقت دوش ہونے والے سفیر جانان موسازئی نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل میں چین اور امریکہ کی شرکت اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ انتہائی وسوسوں اور خطرات میں گھری افغان قوم امن عمل میں داخل ہو رہی ہے.
سکسیس ول مور دین اینی تھنگ ایلس ریکوائر کنٹینیوڈ سنسیریٹی بوتھ ان ورڈز اینڈ ان ایکشنز.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کامیابی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے مستقل اخلاص باتوں اور عمل دونوں میں ضروری ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا کام واضح ہو, اس کی ناپ تول کی جا سکے اور اس کے لیے ایک وقت کا بھی تعین کیا جا سکے, اور یہ کہ ہم نئے پیدا ہونے والے مواقع ضائع نہ کریں. عسکریت پسندی میں حالیہ اضافہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو افغان عوام کی بھلائی کے لیے بہتر بنانے پر بھی مجبور کرتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا افغان طالبان کابل کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. انتہا پسندوں اور طالبان کی حامی ویب سائٹس نے سوشل میڈیا کے ذریعے چار ممالک کے ان مذاکرات پر تنقید کی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب مارگٹ کے علاقے میں پیر کو سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق مارگٹ میں ایف سی کی 2 گاڑیاں معمول کی گشت پر تھیں کہ سڑک کے کنارے نامعلوم شدت پسندوں کی جانب سے زیر زمین چھپائے گئے دیسی ساخت کے بم کے ذریعے ایک زوردار دھماکہ کیا گیا جس کی زد میں آ کر ایک گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 8 میں سے 5 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو کوئٹہ کے ملٹری ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ادھر اکبر بگٹی مقدمہ قتل میں پیر کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف سمیت 3 ملزمان کو بری کر دیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں سابق صدر پرویز مشرف سمیت 3 نامزد ملزمان کو بری کر دیا ہے. بری کیے جانے والے دیگر 2 ملزمان میں سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب شیرفاؤ اور بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ شعیب نشروانی شامل ہیں. مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جان محمد گوہر کر رہے تھے. پیر کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان آسیہ اسحاق نے کہا کہ اس قتل سے پرویز مشرف کا کوئی تعلق نہیں تھا. تاہم نواب اکبر بگٹی کے بیٹے جمیل بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی.
یہ ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کا حق دیتی ہے. ہم اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہائی کورٹ ہماری اس پٹیشن کو ضرور کنسیڈر کرے گی اور یہ کیس ضرور ریمانڈ ہوگا اور اسی کورٹ کے اندر چلے گا, اور اس میں یہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ اس تواتر کے ساتھ دوسری بار ناانصافی نہیں ہوگی.
26 اگست 2006 کو بزرگ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کولو کے علاقے میں جاری ایک فوجی کارروائی کے دوران ایک غار میں اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت پرویز مشرف ملک کے صدر اور فوج کے سربراہ تھے. دریاسنا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب مارگٹ کے علاقے میں پیر کو سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق مارگٹ میں ایف سی کی 2 گاڑیاں معمول کے گشت پر تھی کہ سڑک کے کنارے نامعلوم شدت پسندوں کی جانب سے زیر زمین چھپائے گئے دیسی ساخت کے بم کے ذریعے ایک زوردار دھماکہ کیا گیا جس کی زد میں آ کر ایک گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 8 میں سے 5 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے. واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. گزشتہ ہفتے بھی کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک پولیو مرکز کے قریب سیکورٹی فورسز پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں پولیس کے 13 اہلکاروں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد وہ تہران جائیں گے اور دونوں ملکوں کی اعلی قیادت سے تنازع کو ختم کروانے کے سلسلے میں بات چیت کریں گے. کراچی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک نوجوان کو رکنے کے لیے کہا لیکن نوجوان نے تعمیل نہیں کی، جس کے جواب میں پولیس اہلکار نے گولی چلا دی جس سے نوجوان ہلاک ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق پولیس اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کے بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے گزری میں ایک نوجوان پولیس کے روکنے پر، مبینہ نہ رکنے پر، پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کی شب پولیس نے تلاشی کے لیے رکنے کا اشارہ کیا، جس پر پہلے تو نوجوان شہریار نہ رکا لیکن بعد میں رکا۔ پولیس نے اس پر فائرنگ کر دی۔ زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا لیکن وہ جاں بھر نہ ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ گولی نوجوان کے سر میں لگی۔ اس علاقے کے اعلی پولیس افسر ڈی آئی جی ساؤتھ ڈاکٹر جمیل احمد نے مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے انصاف کا یقین دلایا، جبکہ مقتول کے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ ذمہ دار پولیس اہلکار پہلے ہی حراست میں ہے اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ذمہ دار پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ اس سے غلطی سے گولی چل گئی۔ ابتدائی طور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ہلاکت پولیس مقابلے کا نتیجہ ہے۔ کراچی پولیس کے ترجمان قمر زید ستی نے وائس آف امریکہ سے اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
پولیس جو بھی ہے ایکٹیو کر رہی ہے اور یہ عوام کے لیے کر رہی ہے، عوام کی سہولت، عوام کی سیفٹی اور ان کی چیزوں کو سیف کرنے کے لیے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس میں عوام کی بھی غلطی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیفارم پرسن آپ کو یونیفارم میں آپ کو اگر روکتا ہے کسی بھی چیک پوائنٹ پہ، تو عوام کا کام ہے تو اس پہ رکے۔ اور جو کل کا جو انسیڈنٹ ہے اس کا یہی وجہ ہوئی ہے کہ پولیس نے ان کو روکا ہے اور وہ رکے نہیں ہیں۔ پھر پولیس نے جو ہے ایکچولی اس میں کرنا چاہیے تھا پولیس کو فائر جو ہے وہ ایریل فائر، تاکہ تھوڑا سا لیکن وہ تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو کیسے کیا ہو گیا، انہوں نے پھر اسٹیٹ فائر کیا 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 جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔
کراچی ایک طویل عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا شکار بھی ہے اور ستمبر 2013 سے یہاں رینجرز اور پولیس کا آپریشن بھی جاری ہے۔ کبھی کراچی میں مجرم اور دہشت گرد عوام پر، تو کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو کبھی قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرموں اور دہشت گردوں کو چھاپوں میں گرفتار، تو کبھی مقابلوں میں ہلاک کرتے ہیں۔ لیکن عوام کو اس کی ایک اور قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ کراچی میں کسی بے گناہ کی مجرم یا دہشت گرد ہونے کے شبے میں فائرنگ سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان میں خارجہ امور کے وزیر صلاح الدین ربانی نے پیر کے روز کابل میں امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان کے مندوبین کے ایک اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے ایک مؤثر روڈ میپ پر انتہائی حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں طالبان گروپوں کے حملوں میں کمی کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ افغان عوام کسی منطقی نتیجے کے بغیر کھلے لامحدود عمل کی حمایت نہیں کریں گے۔ افغانستان میں کثیر الفریقی تعاون گروپ کا یہ دوسرا باقاعدہ اجلاس ہے۔ یہ گروپ افغانستان میں جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا اجلاس گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہوا تھا۔ پاکستان نے سرکاری طور پر معروف ویب سائٹ یوٹیوب پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ حکومت نے ستمبر سن 2012 میں پاکستان میں یوٹیوب کی ویب سائٹ کو متنازع مواد کی بنا پر بند کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں ٹیلی مواصلات کے نگران ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز یعنی انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ صارفین کی یوٹیوب تک رسائی کو بحال کر دیں۔ ادھر پاکستان کی وزارت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق ملک میں 3 سال کی پابندی کے بعد انٹرنیٹ ویب سائٹ یوٹیوب کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تاہم اب بھی ملک کے بعض علاقوں سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق صارفین کو یوٹیوب تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یوٹیوب پر دنیا بھر سے لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں جن میں بہت سا تعلیمی مواد بھی شامل ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترجمان صغیر انور وٹو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پی ٹی اے نے اس کے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی بتایا کہ پاکستان میں شروع کی گئی سروس سے متنازعہ مواد کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق بعد میں بھی پی ٹی اے کی نشاندہی پر یوٹیوب پر متنازعہ مواد تک رسائی روکنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ 3 سال قبل یوٹیوب پر پیغمبر اسلام کے متعلق ایک توہین آمیز فلم کے کچھ حصے نشر ہونے کے بعد حکومت نے اس ویب سائٹ پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی حکومت سے کہا تھا کہ اس وقت تک اس ویب سائٹ کو بند رکھا جائے جب تک اس پر موجود تمام توہین آمیز مواد ہٹا نہیں دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے یوٹیوب چلانے والی کمپنی گوگل سے مقامی سروس شروع کرنے کی درخواست کی تھی، جس میں تمام توہین آمیز مواد پر پابندی عائد ہوگی۔ پی ٹی اے کے مطابق گوگل نے 12 جنوری کو تصدیق کر دی تھی کہ اس نے یوٹیوب کے مقامی ورژن پر کام مکمل کر لیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس ملک کے دور مار میزائل پروگرام کو ہدف بنانے والی امریکی تعزیروں کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ وزارت کے ترجمان حسین جابر انصاری نے پیر کے روز کہا کہ ایران اس کے جواب میں اپنے دور مار میزائلوں کے جائز پروگرام اور اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ گزشتہ برس کے آخر میں ایران نے دور مار میزائلوں کے 2 تجربات کیے تھے، جن کی امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں نے مذمت کی تھی۔ ایران نے ان تجربات کو قومی دفاع کا معاملہ کہہ کر ان کا دفاع کیا تھا۔ امریکہ نے اتوار کے روز 5 ایرانی باشندوں اور کمپنیوں کے ایک نیٹورک پر نئی تعزیریں عائد کی ہیں جو ممنوع میزائل سرگرمی سے منسلک تھے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے دور مار میزائل پروگرام کے خلاف سختی سے پابندیاں عائد کرے گی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ 24 گھنٹے کے دوران کلیدی عہد آفری امور کو امریکہ کی مضبوط سفارتکاری کا مرہون منت قرار دیا ہے، جس میں یہ تصدیق بھی شامل ہے کہ تہران نے اپنا ایٹمی پروگرام خاصی حد تک ختم کر دیا ہے، امریکی قیدیوں کو رہا کیا ہے اور 3 عشروں سے جاری مالی تنازع حل کر لیا ہے۔ صدر نے یہ بات اتوار کے روز یہ تصدیق کرنے کے بعد کہی کہ رہا کیے گئے امریکی ایران سے وطن روانہ ہو چکے ہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ قوم کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ انہوں نے کہا، ایران کے ساتھ براہ راست سفارتکاری کے بعد ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہفتے کے روز امریکہ اور 5 دیگر عالمی طاقتوں نے اقوام متحدہ کے نگراں ایٹمی ادارے کے یہ کہنے کے بعد کہ ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے وعدے پورے کیے ہیں، ایران پر سے پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی کے حصول کی مہم میں شریک ڈیموکریٹس نے اتوار کے روز اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد اور امریکی شہریوں کی رہائی تعلقات میں ایک مثبت قدم ہے، جبکہ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں اپنے کردار میں اضافہ کریں۔ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے پہلے مزید تیز تر اقدامات کی ضرورت ہے، اور امریکہ کو خطے میں ایران کے برے رویے، جیسا کہ شام میں کاروائیوں پر اس کے خلاف دباؤ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے، جو رائے عامہ کے جائزوں میں گزشتہ ماہ کے دوران ہلری کلنٹن کے مقابلے میں زیادہ مقبول رہے، کہا کہ جنگ کے بغیر ایٹمی معاہدے کی موجودگی اور امریکہ ایران تعلقات میں برف پگھلنا بے حد مثبت ہے۔ امریکہ اور عراق 2 روز قبل عراق کے دارالحکومت بغداد سے لاپتہ ہونے والے امریکی کارکنوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ عراقی اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک امریکی کمپنی سے وابستہ تھے، لیکن ان کی شناخت یا کام کی نوعیت کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ عراق میں متعدد امریکی کمپنیاں سیکیورٹی سمیت مختلف سول منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ہم ان افراد کا پتہ لگانے کے لیے عراقی حکام کے ساتھ پوری طرح مل کر کام کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی طرف سے ایران کی طرف سے جوہری پروگرام ختم کرنے کی تصدیق کے بعد مفلوج کر دینے والی بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ وائس آف امریکہ کے لیے یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتے کے باوجود ایران نے جوہری ہتھیاروں کے حصول کی خواہش کو ترک نہیں کیا۔
מה שברור הוא שלאיראן יהיו מעתה יותר אמצעים להפנות לפעילות הטרור והתוקפנות שלה באזור ובעולם, וישראל ערוכה۔
وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو بتایا کہ پابندیوں کے خاتمے سے ایران کے لیے مزید وسائل فراہم ہوں گے، جس سے مشرق وسطی میں استحکام کو نقصان ہوگا اور دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔
הקהילה הבינלאומית חייבת לנקוט בסנקציות חמורות תקיפות על כל הפרה۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ ایران کی تنصیبات کی کڑی نگرانی کریں اور اگر خلاف ورزی کی جائے تو پابندیوں کو دوبارہ لاگو کیا جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اس کے لیڈروں نے اسرائیل کو نقشے سے مٹا دینے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ چونکہ ایران کے جوہری ڈھانچے کا بیشتر حصہ موجود ہے، اس لیے وزیر اعظم نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ خفیہ طور پر ایٹمی بم تیار کر سکتی ہے، جس سے اسرائیل کی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جوہری سمجھوتے کے بارے میں بیشتر اسرائیلی وزیر اعظم کے شکوک و شبہات کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے اس شخص کا کہنا ہے۔
We are the same level of concern as before. I think my biggest concern is that the leadership in the West doesn't
ماس نامی یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی طرح تشویش ہے۔ میرے خیال میں میری سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ مغرب میں قیادت ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول سے روکنے کے بارے میں زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ماضی میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گا۔
جنوب مشرقی ترکی میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم کے ایک دھماکے میں 3 پولیس افسر ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا ہے کہ حملہ اتوار کو دیر گئے شام کی سرحد کے قریب سرنگ کے صوبے میں عدل کے مقام پر ہوا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdulettersatvoanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال جنوری میں تیسرے پیر کے روز امریکی ریورنڈ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کنگ امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما کے ایک بیپٹسٹ پادری تھے۔ وہ امریکہ کے شہری حقوق کی تحریک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے عدم تشدد کے طریقوں سے سماجی تبدیلیوں کے لیے آواز بلند کی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو 15 جنوری کو وہ اپنی 86ویں سالگرہ منا رہے ہوتے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی اس لیے خود بخود واقع نہیں ہوتی کہ وہ ناگزیر ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ، دھرنا دینے، پرم مارچ کرنے اور عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی تحریکیں منظم کی اور ان میں شرکت کی۔ ڈاکٹر کنگ نے ایک بار کہا تھا کہ ایسا فرد جو کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اس کے ضمیر کی آواز کے مطابق غیر منصفانہ ہے، اور جو اس ناانصافی کے خلاف کمیونٹی کے ضمیر کو جگانے کے لیے بخوشی قید و بند کی سزا برداشت کرتا ہے، وہ در حقیقت قانون کے لیے اعلیٰ ترین احترام کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ سرگرم کارکنوں نے کبھی کبھی جان بوجھ کر لیکن پرامن اور با احترام طریقے سے ایسے قوانین کی خلاف ورزی کی جن کا مقصد سفید فارم شہریوں کو غیر سفید فارم شہریوں سے الگ کرنا تھا۔ ایسا کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے قانون میں پنہا بنیادی ناانصافی کی طرف توجہ دلائی جائے۔ پس جب ایک سیاہ فام کپڑے سینے والی خاتون روزا پارک نے بس میں اپنی نشست ایک سفید فام مسافر کو دینے سے انکار کیا اور یوں قانون شکنی کی اور بعد میں قانون توڑنے پر جیل چلی گئیں تو ان کے حال زار پر پورے ملک میں توجہ مبذول ہوئی اور ان کے موقف پر پورے ملک میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ 4 اپریل 1968 کو جب ڈاکٹر کنگ ایک قاتل کی گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہوئے تو ان کی عمر 39 سال تھی، لیکن ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نسلی علیحدگی کے قوانین منسوخ کر دیے گئے ہیں، امتیازی سلوک کرنا قانونی طور پر قابل سزا جرم ہے اور اس پر سزا دی جاتی ہے۔ اور جب ہم مارٹن لوتھر کنگ کی زندگی اور معاشرے کے لیے ان کے عظیم کارناموں کا جشن منا رہے ہیں، امریکہ کے پہلے افریقی امریکی صدر براک اوباما اپنے عہدے کا آخری سال مکمل کر رہے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سب سے بڑی بہن ڈاکٹر کرسٹائن کنگ فارس نے کہا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ہمارا جیسا ایک شخص ہمارے ملک کا سربراہ ہونے کا خواہش مند ہوگا۔ مسٹر اوباما کا ہمیں صدارت کی طرف لے جانا ایسا ہی ہے جیسے ہمیں اس سرزمین تک لے جایا جائے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن آخر میں ڈاکٹر کنگ کی زندگی کا بڑا اچھا خلاصہ خود ان کے الفاظ میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، کسی کی زندگی کی اصل اہمیت اس کی طوالت میں نہیں ہے بلکہ اس کی کوالٹی میں مضمر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں شہری آزادیوں اور سیاہ فام باشندوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے آن جہانی رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سالگرہ پیر کو ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ کنگ جونیئر ایک عیسائی پادری اور 1950 اور 60 کی دہائیوں میں چلنے والی عدم تشدد کی اس تحریک کے روح رواں تھے جس کا مقصد امریکی معاشرے میں سیاہ فام افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کو ختم کر کے انہیں یکساں حقوق دلانا تھا۔
We must let the world know that it is necessary to protest this threefold evil.
1950 کی دہائی کے وسط میں شہری حقوق کے لیے شروع ہونے والی تحریک اس وقت توجہ کا مرکز بنی جب ایک نوجوان مارٹن لوتھر کنگ نے ریاست الاباما کے شہر منگمری میں سیاہ فام لوگوں کے لیے مسافر بسوں کی تفریق ختم کرنے کی مہم میں کامیابی حاصل کی۔ سیگریگیشن کے نام سے جانے جانے والے اس نظام کے تحت امریکہ کے سیاہ فام باشندے مسافر بسوں کی پچھلی نشستوں پر بیٹھنے کے پابند تھے اور تمام نشستیں پر ہونے کی صورت میں انہیں اپنی نشست بعد میں سوار ہونے والے سفید فام باشندوں کے لیے خالی کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ جب کپڑے سینے والی ایک سیاہ فام خاتون روزا پارکس نے منٹگمری الاباما میں قانون توڑا اور بس میں اپنی نشست ایک سفید فام مسافر کے لیے خالی کرنے سے انکار کر دیا تو قانون شکنی کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا سارے ملک میں چرچا ہوا اور ان کے لیے ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ اگست 1963 میں واشنگٹن میں انہوں نے بنیادی حقوق کی ایک ریلی نکالی جسے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ کنگ نے سیاہ فام باشندوں کے لیے مساوی حقوق اور ووٹ کے حق کے لیے پرامن احتجاج کا سلسلہ بھی منظم کیا. شہری حقوق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں پر تشدد کے مناظر جب ٹی وی اسکرین پر دکھائے گئے تو عوام میں اس تحریک کے لیے ہمدردی پورے ملک میں پھیل گئی.
And I've seen the promised land.
اگست 1963 تک مساوات کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کو قابل ذکر حد تک پذیرائی ملی اور 2.5 لاکھ افراد نے واشنگٹن میں ملازمتوں اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہونے والی ریلی میں شرکت کی. اس ریلی میں سیاہ فام باشندوں کے علاوہ سفید فام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
اور کنگ نے یہاں پر ایک تاریخی خطاب کیا.
Today I want to say to the people of America and the nations of the world, we are on the move and no wave of racism can stop us.
کنگ کو ان کی اس تاریخی اور ولولہ انگیز تقریر کے باعث ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے جس میں ایک مقام پر ان کا ہر جملہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
میرا ایک خواب ہے. اس تقریر نے لوگوں کو ایک ایسے امریکہ کی بصیرت فراہم کی جہاں انجام کار سب لوگوں کے حقوق یکساں ہوں گے. 1964 میں امریکہ نے شہری حقوق کے اس تاریخی قانون کو منظور کر لیا جس میں کسی کے ساتھ رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق برتنے کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے. صدر لینڈن جانسن نے شہری حقوق کے اس بل پر دستخط کیے تھے. تمام امریکیوں کے لیے مساوی حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے پر کنگ جونیئر کو 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا. 4 اپریل 1968 کی شب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں ایک پرسرار گولی لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی. قتل کے وقت ان کی عمر 39 برس تھی اور وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے نکالے جانے والے ایک جلوس کی قیادت کے لیے میمفس پہنچے تھے.
Get on board, children, children, get on board. Let's fight for human rights.
امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ کی ان کوششوں کے اعتراف میں اب مختلف تقاریب منعقد ہوتی ہیں. کنگ 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے. ہر سال جنوری کے تیسرے پیر کو ان کی سالگرہ ملک میں سرکاری سطح پر منائی جاتی ہے اور اس روز ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے. اس دن رضاکاروں کی حیثیت سے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کنگ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. ان کی یاد میں واشنگٹن مال کے علاقے میں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے جسے دی کنگ میموریل کا نام دیا گیا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے. آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں, معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں. کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی. ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں, صفائی کا خیال رکھیں, باقاعدگی سے ورزش کریں, تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں, ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجہ جیلانی، پروڈیوسر سعدیہ اسد، انجینئر مارٹن۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے، ہم لیے چلتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو 2، جہاں سے آپ ہمارا پروگرام سنیں گے، جہاں رنگ جو ریڈیو اور ٹی وی دونوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔